بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پچھلے جرگے میں ہم نے ان دو سوالوں سے متعلق بحث کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کے کلچر کو کیوں فروغ مل رہا ہے، اور یہ کہ ٹالرنس یا برداشت کو اپنی سوسائٹی میں کس طرح عام کیا جا سکتا ہے. وہ گفتگو ہماری مکمل نہیں ہوئی تھی. ہم انہی سوالوں سے متعلق گفتگو کو آج کے جرگے میں وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں پہ وہ گفتگو ختم ہوئی تھی. میرے جرگے میں آج بھی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عطاء الحق قاسمی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب، اور میرے اس جانب تشریف فرما ہیں جناب میاں افتخار حسین صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ محمد امین شہیدی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہے محترمہ ماروی میمن صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ہارون الرشید صاحب. میں شہیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا یا ان کا تذکرہ نہیں، میاں صاحب اور فاروق ستار صاحب اور جو باقی مین سٹریم کی جماعتیں ہیں ان کا پوسٹ مارٹم آپ کر لیجئے، کہاں کہاں عدم برداشت کے کلچر کے فروغ کے حوالے سے ان کا کردار جو ہے وہ مثبت کی بجائے منفی بن جاتا ہے.
اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے سیاستدان ہیں وہ اگر گزشتہ 20 سالوں میں آپ دیکھیں تو ان کے بینک بیلنس میں، ان کی جائیداد میں، ان کی پارٹی کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوتا ہوا آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے. لیکن جو ان کے اپنے حلقے ہیں، الا بعض علاقے، تو ان کے اپنے حلقوں میں غربت اور عوام کی تنگ دستی اور عوام کے اندر نفرت، عوام کے اندر پریشانی، اس میں آپ کو اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماٹو ہے، جو ہدف ہے، اس ہدف کی طرف کم جایا جاتا ہے، اور اس ہدف کی آڑ میں، چونکہ ہدف مقدس ہدف ہے، اس ہدف کی آڑ میں جو کرپشن ہے، جو بےئیمانیاں ہیں، جو لوگوں کا استحصال ہے، اور جو ریاستی وسائل کا بے جا استعمال ہے، اس کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ.
اچھا، اس میں ایک سوال آتا ہے کہ سیاست کے نام پہ یا حقوق کے نام پہ کرپشن کرنا وہ سنگین جرم بن جاتا ہے، یا کہ پھر مذہب کے نام پہ مال سے بیٹھنا یا لوگوں کے قتل مقاتلے کا باعث بن جانا کون سا جرم سنگین ہے؟
اب آپ اسی طرف آئے جس سے آپ مجھے روک رہے تھے. دیکھیے، یہ آپ نے بالکل درست بات کی ہے. یہ جرم جو مذہب کے نام پر ہے، یہ سیاست کے نام پر جو جرم ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ سنگین ہے.
ٹھیک،
بہت زیادہ سنگین ہے. اس لیے کہ یہاں پر خدا کا اور رسول کا نام استعمال ہوتا ہے، اور خدا اور رسول کے نام پہ اگر جھوٹ بولا جائے، خدا اور رسول کے نام پہ اگر معاشرے میں بغاوت پیدا کی جائے، خدا اور رسول کے نام پہ اگر قتل و مقاتلہ کیا جائے، تو اس سے بڑھ کر سنگین جرم اور کوئی نہیں ہے.
ٹھیک. مولانا لدھیانی صاحب، پوسٹ مارٹم لیکن ہمارا اور ان کا.
یہ ساتھی صاحب، پوسٹ مارٹم کی آپ کی اتنی شدید خواہش ہے، یہ بھی صحافت کے عدم برداشت کی نشاندہی تو نہیں کرتی؟
یہ ہے برداشت کی شاید نشانی ہے کہ دیکھیں ہم سب بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو سن رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ مجھ پہ تنقید کریں، آپ اس پہ کریں، آپ دوسرے پہ کریں.
صحافت کے حوالے سے اتنی بات ضرور ہونی چاہیے کہ آزادی ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے.
ٹھیک،
چاہے وہ کسی بھی شعبے میں، اور صحافت میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے.
لیکن پہلے کون سی چیز آئے گی، ذمہ داری پہلے آئے گی یا آزادی پہلے آئے گی؟
مطلب تو پھر مرغی اور انڈے والی بات ہے.
میرا خیال ہے کہ آزادی پہلے آئے گی، ذمہ داری بعد میں.
جی،
کے بعد آزادی آئے تو اچھا.
نہیں، ذمہ داری پہلے آ
جائے.
آپ نے یہ کہہ کر کے بھی میں سمجھتا ہوں زیادتی کی ہے، مذہب کو اور سیاست کو جدا کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ میں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی.
ٹھیک.
سیاست عبادت کا نام ہے، عبادت سمجھ کر کے جب کیا جائے گا تو پھر کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا، انتشار نہیں ہوگا. اور سیاست کے اندر جب مفادات آ جائیں گے اور اقتدار پہ بیٹھنے کے بعد جب انصاف کی بجائے عدم انصاف ہوگا، تو اس کے بعد اختلافات پیدا ہوا کرتے ہیں. میڈیا ضرور آزاد ہونا چاہیے، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اس حد تک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک خبر ہوتی ہے، وہ ایک واقعہ ایک مرتبہ ہوتا ہے، لیکن جیو کے اوپر پھر سارا دن جب اسے دکھایا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، وہ واقعتاً بہت بڑی زیادتی والی بات ہوتی ہے. پنجاب اسمبلی میں رانا صاحب بیٹھے ہیں، ایک قرارداد میڈیا کے خلاف آئی تھی، جب وہ قرارداد آئی تھی وہ بھی اسی وجہ سے آئی جب سیاستدانوں کو آپ نے میڈیا کے اوپر ننگا کرنا شروع کر دیا اور اس انداز میں ان کے اوپر ہتک امیز انداز آپ نے اختیار کیا تو پنجاب اسمبلی کے اندر ایک قرارداد لائی گئی اور جب قرارداد آئی تو پھر چاہیے تو آپ کے برداشت کر لیا جاتا لیکن میڈیا نے اسے برداشت کرنے کی بجائے عدم برداشت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس انداز میں ان کا بائیکاٹ کر دیا اور ان کے خلاف وہ الفاظ کہے یہاں تک کہ وہ سیاستدان پنجاب کے وزیر اعلیٰ مجبور ہو گئے گھٹنے ٹیکنے پہ کہ انہوں نے آپ سے معذرت کر لی اور آپ کو مجھے پتا چلا ہے بڑا خوبصورت قسم کا آپ کو کھانا کھلایا اور پھر درمیان میں
باقاعدہ قرارداد جو ہے وہ ہم نے واپس لی.
آپ کے تجزیے سے مجموعی طور پہ اتفاق کے بعد میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے درست فرمایا کہ اگر کسی چینل پہ ایک خبر یا ایک ایشو کو اٹھا کے بار بار وہ دکھایا جاتا ہے اس کی بات کی جاتی ہے تو وہ زیادتی ہے. اب اگر دینی تعلیمات میں سے یا اپنے اسلاف اور صحابہ کرام کے اقوال میں سے کسی ایک ایشو یا ایک قول یا ایک بات کو اٹھا کے اگر اس کا بار بار تکرار ہو تو کیا یہ غلو اور وہ والی روش نہیں ہے جو آپ نے جس پہ اعتراض کیا؟
دیکھیں پہلے تو ہم نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں ہے. اسلام کا معنی ہی تسلیم کرنا ہے, اسلم تسلم. ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں. میاں افتخار صاحب نے بہت خوبصورت تقریر کر دی, واقعتا محسوس ہو رہے تھے کہ یہ کسی مسجد کے خطیب ہیں. بہت خوبصورت انہوں نے اس لحاظ سے باتیں کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آج اگر ہم سارے عمل کرنے والے بن جائیں یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے, یہ انتشار ختم ہو جائے گا. اختلاف شروع ہی تب ہوتا ہے جب ہم اس سے ہٹتے ہیں.
اف یو ڈونٹ مائنڈ, دیکھیں چاہے وہ مذہبی فورسز ہوں چاہے وہ سیاسی فورسز ہوں, دونوں نے ذمہ داری کا جو ہے مظاہرہ کرنا ہے. اور اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دونوں شاید اس طرح سے نہیں کر پا رہی جس طرح سے ان کی ایک ان کا ایک رول بنتا ہے. اگر آپ خطبوں پہ آ جائیں, جمعے کے جو خطبے ہوتے ہیں, اور اس میں کتنے فیصد جو ہے ایسے خطبے ہوتے ہیں جس میں جو ہے سیاسی باتیں زیادہ اور دینی باتیں کم ہوتی ہیں, اور جس میں زیادہ جو ہے ایک دوسرے سے جو برداشت ہے وہ نہیں نظر آتا ان خطبوں میں. تو اگر ہم برداشت کو زیادہ کر لیں ان خطبوں میں تو ایک قسم کی سوسائٹی کو آپ ایک صحیح راہ دکھا رہے ہیں.
صاحب ایک اور پہلو کی طرف بھی اگر آپ اس کا احاطہ کریں اپنی گفتگو میں, وہ یہ کہ آپ سیاست کرنے والے مولوی پہ اعتراض کریں تو جواب میں وہ تاثر عید دیتا ہے کہ جیسے تم نے مذہب پہ تنقید کی, اس معاملے کو جذباتی بنا دیتا ہے. آپ قوم پرست جماعت پہ تنقید کرے تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیوں کا ایجنٹ کہہ دیا جاتا ہے. یہ جو معاملے کو جذباتی بنا دیا جاتا ہے اور اختلاف کو یا اپنے مخالف کو دبانے کے لیے مذہب کا یا جو جذبات کا سہارا لیا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ نے ان کے کردار کو, اپنے کردار کو, مولانا صاحب کے کردار کو, اس سب کا احاطہ کرنے اپنی گفتگو میں.
دیکھیے گزارے یہ ہے کہ دو چیزیں جو ہیں وہ معاشرے میں اضطراب پیدا کرتی ہیں اور پھر عدم برداشت کو اس کے نتیجے میں جنم دیتی ہیں. ایک یہ کہ خوف ہو, عدم تحفظ ہو, کسی بھی وجہ سے ہو, اس کے بہت سارے عوامل ہیں, اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی پلیٹ فارم نہ ہو جہاں پہ چیزوں کو ریزالو کیا جا سکے. ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے حکومت کا کہ وہ سختی کے ساتھ امن و امان نافذ کر دے اور شر پسندی کا خاتمہ کر دے, اور ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے عدالت کا. اب بھی عدالت ارتقاء کے مرحلے میں ہے اور حکومت نے تو کبھی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہی نہیں ہے. جہاں تک فرقہ پرستی کا معاملہ ہے, میں بہت مؤدبانہ عرض کروں گا کہ میں تو قرآن پڑھتا ہوں کچھ تھوڑا سا, اور حدیث بھی کچھ نہ کچھ میں نے پڑھی ہے. مجھے تو اس میں کہیں نظر نہیں آیا کہ کوئی شیعہ ہونے چاہیے یا سنی ہونے چاہیے, وہابی ہونے چاہیے, بریلوی ہونے چاہیے. سورہ بقرہ یہ کہتی ہے ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا. مجھے نہیں معلوم کہ میں دیوبندی کیوں بنوں اور شیعہ کیوں بنوں اور سنی کیوں بنوں اور وہابی کیوں بنوں. یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے. اور اس کی بنیاد پر پھر ایک سیاسی جماعت کیسے تشکیل دی جا سکتی ہے؟ یعنی اقبال جن کا حوالہ دیا گیا ہے وہ تو عمر بھر یہ جو فساد کی روش ہے کٹھ ملا کی, میں علماء دین کی ان کی بات نہیں کر رہا جن کا قاسمی صاحب نے حوالہ دیا ہے, اس کی عمر بھر مذمت کرتا رہے. دیکھیے جو عالم دین ہے وہ تو معاشرے کی تقسیم اور تعصب سے بالا ہے. اسی طرح جو بڑا پولیٹیشن ہے جو ہمارے ہاں کوئی نہیں آیا
اس میں ہارون صاحب ایک نقطے کی وضاحت کر دیجئے یہ جو لوگ کہتے ہیں ایک اس حدیث کا حوالہ کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کہ سیاست جو ہے یہ تو پیغمبروں کا کام ہے اور دوسرے
جی سیاست کے جدا ہو سیاست ہے چیزوں کو ریزالو کرنا
یہ تو کہتے ہیں ہمارا فرض بن جاتا ہے سیاست
اقتدار کی سیاست نہیں
اچھا
دیکھیے کہ افغانستان میں حالانکہ ایک بڑی تعداد کی حمایت طالبان کو حاصل تھی کوئی غیر نمائندہ حکومت نہیں تھی آپ دیکھیے کہ کتنا فساد اس سے پیدا ہوا ہے دیکھیے ہم سب مسئلے کا حصہ ہیں ہم سب عدم توازن کا شکار ہیں میڈیا بھی اس کا حصہ ہے ہم بھی سنسنی پھیلاتے ہیں چیزوں کو ریزالو کرنے کی بجائے اس کو جھگڑے کو ہوا دیتے ہیں بعض اوقات اور کیتھارسس کی طرف زیادہ لے جاتے ہیں چیزوں کو جس میں ہمارا اپنا کیتھارسس ہو سکے اور جس میں ہمیں داد مل سکے
ٹھیک
ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے خاص طور پر علماء دین کو جن کا منصب بہت بڑا ہے غزالی نے کہا تھا کہ راستے کے چراغ تو علماء ہیں مگر افسوس کہ ان پہ شیطان سوار ہو چکا دیکھیے یہ طاقت کی جنگ لڑ رہے ہیں اس سے دوسرے کے لیے فیئر پیدا ہوتا ہے اس سے عدم برداشت جنم لیتا ہے اب وقت آ گیا ہے اتنا مشکل وقت اس ملک میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا ہم اس پہ ٹھنڈے دل سے سوچیں اور چیزیں بہتر ہوتی ہیں اپنی خامیوں پر غور کرنے سے جب تک میں اپنی خامی پر بطور اخبار نویس کے غور نہیں کروں گا میں چیزوں کو بہتر بنانے میں مدد نہیں دوں گا اس وقت تک میں مسئلے کا حصہ ہوں گا
اچھا ہماری گفتگو میں ہم جتنا بھی دیکھیں اگر جنرل ضیاء الحق کے دور کی بات کی گئی افغان جہاد کا فال آؤٹ ہوا وہ بھی ایک فوجی جرنیل کا دور تھا پرویز مشرف بھی ایک فوجی جرنیل کا دور تھا اور یہ جو ملٹنسی ہے جتنی بھی فرقواریت ہے اس کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی ایک جرنیل یا اس وقت کی اس کی پالیسی نظر آئے گی اس پہ ہم نے غور نہیں ادھر سے جو عدم برداشت کا کہ پرائم منسٹر چینج کرنا چاہے وہ آ کے قبضہ کر لیتے
ہیں سنی مسئلہ ضیاء الحق کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا یہ 300 برس کا قصہ ہے مجدد الف ثانی نے شیعوں کے قتل کا فتویٰ دیا ویسے انہوں نے واپس لے لیا اس لیے کہ وہ بڑے آدمی تھے انہوں نے ریلائز کیا کہ اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوگا پھر یہ انہیرٹ کرتے ہیں اس کو مختلف سکول اور انہوں نے اسے کو سنبھال کر رکھا ہے اس کو پولیٹیکل پاور کے لیے اور ایکسپلائٹیشن کے لیے
ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا پرائم منسٹر اس کو ہٹانا چاہتے ہیں قانون کے مطابق جنرل آ کے اقتدار پہ قبضہ کر لیتے یہ بھی عدم برداشت کے ایک نمونہ ہے
فوجی
کلچر کے فروغ میں فوج کے کردار
کے بل پر قائم ہوگی نا مسئلہ تو وہ حل نہیں کرے گی اس میں ظاہر ہے مسائل زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے حل تو ہمیشہ سے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اگر فوج کسی مسئلے کا حل ہوتی کو بہتر سے بہتر جنرل بھی کہیں کوئی مسئلہ حل کر سکتا تو دنیا میں اور ممالک بھی یہ تجربہ کرتے وہ تو اس پہ تو قوم کا اتفاق رائے ہے
ٹھیک
لیکن فوج آتی کیوں ہے جب معاشرہ جو ہے اس طرح بکھرنے لگتا ہے یہ ٹھیک ہے اس کو کسی صورت میں نہیں آنا چاہیے ہر حال میں اس کو ریزالو کرنے کی طرف جانا چاہیے تو اس کے لیے راستہ کھلتا ہے
ناظرین یہ بات سامنے آ گئی آج کی گفتگو میں کہ عدم برداشت ہے سیاست میں بھی ہے مذہبی حوالوں سے بھی ہے اور انٹلیکچوئل سطح پہ بھی ہے اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے ہم ٹالرنس اور برداشت پہ مبنی ایک سوسائٹی کس طرح بن سکتے ہیں اس حوالے سے تجاویز لیں گے اپنے جرگے کے تمام مہمانوں سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو جرگے میں آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے برداشت سے متعلق اور اب میں باری باری اپنے مہمانوں سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ ان کے نزدیک کیا تجاویز ہیں جن پہ عمل کر کے ہم سیاست سے مذہب سے اور صحافت سے عدم برداشت کو ختم کر سکتے ہیں اور برداشت اور ٹالرنس کے کلچر کو عام کر سکتے ہیں جی فاروق ستار صاحب آپ کی تجاویز
دیکھیں میرے نزدیک فیوڈلزم ایک بہت بڑا اضطراب بے چینی پیدا کرتا ہے ناانصافی معاشرے میں پھر اس کے بعد انتہائی مرکزیت ہے اور اسی کے بطن سے بہت ساری جو ہماری سیاسی معاشرتی خرابیاں اس نے جنم لیا ہے ہم علامتوں کے علاج کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پہ انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی جو ہمارے ادارے یا تنظیمیں ہیں وہاں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ تصور کو ہمیں ختم کرنا ہوگا کہ آئی ایم آلویز رائٹ کہ میں صحیح ہوں اور باقی سب غلط ہیں تو اس بات کو سب سے پہلے تو مجھے جو ہے وہ اگر کوئی احساس برتری تفاخر یا کوئی خود پرستی ہے تو اس کو مجھے ختم کر ایگو کو اپنی ہمیں جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا دوسرا ہم صرف آپ ہی کے ذریعے سے آپس میں ہمارے مکالمے نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ بھی جیسے ہارون رشید صاحب نے کہا کہ وہ جو عدم تحفظ اور خوف کو دور کرنے کے لیے ایک دوسرے سے وہ اجنبیت کو ختم کرنے کے لیے وقتی طور سے تو ہم ایک ساتھ آ جاتے ہیں, مفاہمت کی بات کرتے ہیں, مہاجرائی سے گریز کی بات کرتے ہیں اور ہم منتخمانہ سیاست کو ختم کرنے کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایسے انسٹیٹیوشنز اب تک ہم نے وضع نہیں کہ جہاں کوڈ آف کنڈکٹ ہو, سیاسی جماعتوں کا آپس میں ہو, انتخابات کے وقت پر خاص طور پر ہونا چاہیے اور وہی اس کے کسٹوڈین ہو, وہی اس کی نگرانی کریں, صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہ ہو کہ وہ ہم پر ایک ریگولیشن یا ایک قانون مسلط کرے اور ہم اس کے نہ چاہتے بھی پابند ہو, ہمیں دل سے اس کو اپنے آپ کو سپرد کرنا ہوگا اس کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے.
آپ میرے جرگے میں بیٹھ جاتے ہیں, یہ مکالمہ کر لیتے ہیں, اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, یہ آپ کی اور مثلا میاں صاحب کی جماعت کی قیادت, آپ لوگ کیوں بیٹھ کے خلوت میں یہ باتیں کیوں ڈسکس نہیں کرتے, حل کیوں نکال
نہیں, ہم نے اپنی ہم نے تو بہت کوشش کی ہے اور میرے خیال میں میں اس تنازع میں اتنا گہرائی میں بھی نہیں جانا چاہتا ہوں. بہت آسان حل ہے, اگر 15 روز میں اے ایم پی, ایم کیو اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اور اگر کراچی کے مسائل پر آپس میں مستقل معلومات اور اطلاعات کا تبادلہ کریں. دیکھیں 5 سال کا دور صدر پرویز مشرف کا, ان کے اتحادیوں کا, اس وقت کی جو جمہوریت تھی اس چھتری کے نیچے, اس کو آپ اچھا کہیں برا کہیں, لیکن 5 سالوں میں جب ہمارے پاس 2 مرتبہ ہوم منسٹری تھی تو ٹارگٹ کلنگ, تشدد, یہ سارے واقعات نہیں تھے, بیمار صنعتیں بحال ہوئی تھی, نئی صنعت کاری سرمایہ, بہت ساری بات ایسی بھی ہوئی.
آپ لوگ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ آپ
تیار ہیں بالکل, اور اس میں لا اینڈ آرڈر پر خاص طور پہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ
پورا کرنا,
ایسی ٹھوس تجاویز ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایسے لوگوں کی فہرستوں کا تبادلہ کرے جو ہمارے درمیان کالی بھیڑے ہیں, میں ان کو نشاندہی کروں, میں کہوں کہ دیکھیں مجھے یہ اطلاعات ہیں, یہ مجھے کانفرنٹ کریں, ہم کسی اداروں کے محتاج ہوں, اس سے پہلے سیاسی طور پر ہم تو ایک دوسرے سے اپنا ذہن کلیئر کر لیں, اگر ہم ہی ایک دوسرے کے بارے میں کلیئر نہیں ہیں اور شکوک و شبہات کا شکار ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے.
میاں افتخار حسین صاحب, تجاویز.
جی, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج پاکستان کس مقام پہ ہے برداشت کے حوالے سے, میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی نا امیدی نہیں ہے, روشنی بالکل موجود ہے. پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کروں تو پارلیمنٹ شاید یہ تجربہ ہم میں کبھی نہیں تھا, نہ ہم ایک دوسرے کا برداشت کر سکتے جس طرح کہ آج اقتدار والے اور اپوزیشن والے برداشت کر رہے ہیں. اگر آج اقتدار اور اپوزیشن کی یہ تجربہ نہ ہوتی کہ 2 دفعہ اس کو امریت نہ ڈستا تو شاید وہ ایک دوسرے کو برداشت نہ کر سکتے. اب اس پارلیمنٹ میں جو تمام پارٹیاں بیٹھ کے 18ویں ترمیم کا جو انہوں نے لوگوں کو تحفہ دیا ہے, یہ کہیں مثال نہیں ملتی, لہذا برداشت کے حوالے سے سیاستدانوں میں یہ قوت ہے کہ وہ اپنے مسائل خود حل کر سکے. اور چوتھی جو یہ ادارہ
اگر ہے تو فاروق صاحب دعوت دے رہے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کیوں نہیں کرتے؟
میں تو
اسپندیار ولی صاحب بہت مواقع ہم آپس میں ملے تو میرے
بہت مواقع ایسے آئے کہ شاید میں کوئی اور جواب بھی دیتا, اور ایسا نہیں ہے کہ
اب تو جواب کی بات,
نہ وہ جواب سے قاصر نہیں ہے نہ میں جواب سے قاصر ہوں.
وہ ملنے کی دعوت دے رہے ہیں, اس پہ آمادگی ظاہر کر رہے ہیں.
جو ٹاپک آپ نے دیا ہے اسی کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو یہ میسج جائے, بالکل ہم امن کی خاطر اور اپنی بقا کی اور ملک کی بقا کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہیں, جب ہم ملیٹنٹ سے بات کر سکتے ہیں, دہشت گردوں سے بات کر سکتے ہیں اور امن کی خاطر, قوم کی بقا کی خاطر ہر ایک سے بات کر سکتے ہیں. جو عدلیہ, جو میڈیا ہے آج, آپ نے آخری تو میں اسی پہ اکتفا کروں گا کہ ہم پاکستان آج اصل پوزیشن پہ جو ہے برداشت کے حوالے سے کافی مضبوط ہے اور روشنی دکھائی دے رہی. اتنی مشکلات گزشتہ اوقات میں ہوتے یا ادوار میں ہوتے شاید ملک اتنا نہ سنبھل جاتا. اس موقع پہ جو ہم نے سنبھال کے رکھا ہے اور اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے, جو سب سے بڑی جو ہمارے میڈیا نے دہشت گردی کا جو پہلے وہ ہیرو پیش کیا کرتے تھے, آج ان کو وہ ہیرو پیش نہیں کیا کرتے, بلکہ میڈیا کافی آگے جا چکی ہے اور ان کا اصلہ چہرہ دکھا رہی ہے. اس کے پاداش میں میڈیا والوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا. ہم ایسے مضبوط میڈیا کی بھی خواہش مند ہیں, اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں, میں اسی پہ اکتفا کروں گا کہ ہمارے ہاں جو آج جو کچھ ہو رہا ہے, اتنی مضبوط ہونے کے باوجود ہمیں مرض کیا لاحق ہوا ہے. ہم تو جہاں پہ مسئلہ ہے برداشت, ہم تو اپنے بچوں کو سامنے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے برداشت کیا ہے. ہم نے اپنی ماؤں اور بہنوں کو دوپٹہ ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا, ہم نے برداشت کیا. ہم نے مسجدوں کو اڑتے ہوئے دیکھا, ہم نے برداشت کیا. ہم نے قرآن شریفوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, ہم نے برداشت کیا. صرف اس لیے برداشت کیا کہ کاش ہم میں وہ جذبہ پیدا ہو کہ اپنی دھرتی سے محبت کا جذبہ پیدا ہو، دوسروں کے اشاروں پہ ناچنا بند کر دے، اپنے ملک کی بقا کی خاطر میدان میں. اور اسی برداشت کا مادہ لیتے ہوئے میں یہ کہوں گا آخر میں کہ ہم تمام سیاسی پارٹیاں اپنی سوچ سے بالا تر ہو کے سوچیں گے، ملک کی بقا کی خاطر سوچیں گے اور دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے تو شاید برداشت کا اور بھی مادہ یہاں پہ مزید.
جی مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، تجاویز.
اس وقت ملک میں جن سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے، جو آپس میں اتحادی کہلاتے ہیں، وہ ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. مساک جمہوریت کے عنوان کے اوپر انہوں نے آپس میں بیٹھ کر کے دستخط کیے ہوئے ہیں. اگر اس مساک جمہوریت کے اوپر عملی طور پر عمل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی لوگوں میں ایک حد تک جو اختلاف پیدا ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے گا. جہاں تک برداشت کی بات ہے، میں اس کے اوپر یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ چونکہ ہماری طرف بہت ساری غلط نسبتیں کی جاتی ہیں، میری جماعت کو مجھے دہشت گرد کہا جاتا ہے، میں ذمہ داری سے یہاں آپ کی وساطت سے ذمہ داروں کی موجودگی میں بڑے واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، میری جماعت کا کبھی بھی دہشت گردی سے نہ کبھی تعلق تھا، نہ اس وقت ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا. ہم محب وطن ہیں، ہم سے زیادہ شاید ملک سے محبت کرنے والا میں دوسروں کا رد تو نہیں کرتا، لیکن ہمارے دل میں جو اس ملک کی محبت ہے وہ کسی سے کم بھی نہیں ہے. میں نے برداشت اس حد تک کیا کہ ہم نے ایک ایک جگہ کے اوپر دس دس، بیس بیس، تیس چالیس چالیس جنازے ہم نے اپنی جماعت کے کارکنوں کے، رہنماؤں کے اٹھائے ہیں. اور اتنی بڑی تعداد میں جنازے اٹھانے کے باوجود ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جنازے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں، کسی مخالف کو یا کسی سیاسی کو، مذہبی کو ایک پتھر لگا ہو، کسی کا ایک خون کا قطرہ بہا ہو، کسی کا ایک روپے کا نقصان ہوا ہو، میں نے اعلان کیے کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. جب کوئی ذمہ دار مارا جاتا ہے وہاں تو ساری گورنمنٹ کے ذمہ دار چلے جاتے ہیں. جو غریب ہے وہ اس ملک کا رہنے والا نہیں ہے، کیا اس کے دل میں ملک کی محبت نہیں ہے؟ اس غریب کے گھر میں کوئی دلاسا دینے کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ مجھے محبت ہے میاں افتخار صاحب کے، ان کے بیٹے کا نقصان ہوا، میں مذمت کرتا ہوں اس واقعہ کی، لیکن میں کہتا ہوں ایک غریب آدمی کا بچہ مرتا ہے، وہاں بھی حکومت کی ذمہ داری اسی انداز میں ہے، اس لیے انصاف ہونا چاہیے.
اور جہاں تک آپ نے مساک جمہوریت کا ذکر کیا تو میرا سوال یہ ہے کہ اس برداشت کے کلچر کو عام کرنے کے لیے، اور یہ جن مصائب کا، جن شہادتوں کا، جن تکلیفوں کا آپ نے ذکر کیا، اس سے نجات کے لیے کیا آپ شہیدی صاحب کے ساتھ بیٹھنے اور مکالمہ کرنے اور جیو کے جرگے سے ہٹ کے کسی جرگے میں بیٹھنے کو تیار ہیں؟
دیکھیے، اس سے پہلے، ایک تو اس وقت بھی آپ نے بلوایا میں بیٹھا ہوا ہوں، اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کا پہلے دور حکومت میں مولانا عبدالستار نیازی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی، اس میں تحریک فقہ جعفریہ اور سپاہ صحابہ کے ذمہ دار موجود تھے، اور مولانا عبدالستار نیازی نے اس کے متعدد اجلاس کر کے اس کی سفارشات مرتب کر کے گورنمنٹ کو دی ہوئی ہیں. اگر ان سفارشات پر عمل کر لیا جائے تو ایک حد تک یہ جو شیعہ سنی عنوان پہ قتل و قتال ہوتا ہے یہ رک سکتا ہے.
ان سفارشات پہ عمل درآمد کے جائزے کے لیے آپ ان کے ساتھ بیٹھنے اور مکالمے کے لیے تیار ہیں؟
اس کی طرف آ رہا ہوں. اسی انداز میں ملی یکجہتی کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا، ایک عرصہ تک اس کے متعدد اجلاس ہوتے رہے. افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑے گی کہ اس وقت کی ملی یکجہتی کونسل کی قیادت نے اسے جس عنوان کے اوپر ان کے ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں، انہوں نے ان کو چھوڑ کر جب سیاست میں اور دوسرے عنوان کے اوپر چلایا،
اس کو سیاست کی طرف
بھی ناکامی ہو گئی.
شہیدی صاحب،
اس کے باوجود ملی یکجہتی کونسل کا ایک ضابطہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر عمل ہو جائے تب بھی یہ فساد ختم ہو سکتا ہے. تیسرے نمبر پر متحدہ علماء بورڈ کا قیام پنجاب میں میاں شہباز شریف صاحب کے پہلے دور حکومت میں بھی اور موجودہ دور حکومت میں بھی، جب پہلے بنا تھا تو اس وقت گورنر ہاؤس مری میں بیٹھ کر کے ایک ضابطہ طے ہو گیا تھا، اس کے اوپر دیوبندی، بریلوی، آل حدیث، آل تشیعوں کے ذمہ داروں کے دستخط موجود ہیں. اس فیصلے کو اگر قانونی حیثیت دے دی جائے تو میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے. میں آخری جملہ کہنا چاہوں گا، آپ جب بلائیں گے گورنمنٹ جس جگہ کے اوپر، اس عنوان کے اوپر، مسائل کے حل کے لیے، ملک میں قیام امن کے لیے ہمیں جہاں دعوت دے گی، باوجود اس کے کہ ہمارے ساتھ زیادہ زیادتیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. ابھی میں پچھلے مہینے پورا مہینہ نظر بند رہ کر کے آیا ہوں, میں نے وہ بھی برداشت کیا ہوا ہے. وہی گورنمنٹ مجھے بلوائے گی, میں انشاءاللہ سر کے بر چل کر کے آؤں گا اس ملک میں کہ ہمیں امن کے لیے ہم کسی سے کوششوں میں پیچھے نہیں رہے.
بہت شکریہ جی. محمد امین شہیدی صاحب,
یہ آپ کے جرگے کی وساطت سے سب سے یہ کہوں کہ انہوں نے اس کی شہادت کی بات کی, میں کہتا ہوں کہ امن کی خاطر برداشت کے حوالے سے میں اپنے بیٹے کا خون اور اپنے گھر کے چار شہیدوں کا خون معاف کر دیتا ہوں ان لوگوں کے, کہ وہ اسلحہ رکھ دے اور امن کی خاطر وہ رٹ تسلیم کر لے. میں اپنے بیٹے کا اور اپنے رشتے داروں کا خون معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ برداشت بالکل ہم
جی. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے عدم برداشت کے کلچر سے متعلق, اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ برداشت کے کلچر کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے. محمد امین شہیدی صاحب, اس سمت میں کیا کرے اور اس سمت
دیکھیے, کچھ ذمہ داریاں ہیں میڈیا کی, کچھ ذمہ داریاں ہیں علماء کرام کی, اور کچھ ذمہ داریاں ہیں ریاستی حکمرانوں کی.
ٹھیک,
جہاں تک علماء کرام کی ذمہ داری ہے, اب ہمارے ملک میں ایک روایت چل نکلی ہے کہ ہر کٹ ملا, جیسے انہوں نے فرمایا اپنے ہارون رشید صاحب نے, فتویٰ دینے پر آمادہ نظر آتا ہے. فتووں کا دروازہ بند ہونا چاہیے. جب تک فتویٰ بازیاں بند نہ ہوں, عام عوام کی نگاہ میں وہی ملا جو محراب پہ کھڑے ہو کے فتویٰ دیتا ہے وہ نبی کریم کی جائیگاہ پہ ان کا جانشین بنا نظر آتا ہے. اب وہ چاہے جتنا بھی ابلیسی فکر لوگوں کو دینا چاہے دے سکتا ہے, رحمانی فکر دینا چاہے تب بھی دے سکتا ہے. عام عوام چونکہ آگاہ نہیں ہے اس لیے اس نے ان کو دیکھنا ہے. لہذا پہلا مسئلہ یہ ہے,
تو دینا پڑے گا تو اس کے لیے کیا کریں؟
میں عرض کرتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دروازے کھلے ہیں فتویٰ بازیوں کے, اس پر سختی سے پابندی لگانی ہوگی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ فتویٰ کے لیے مستند علماء کرام ہر طبقے میں اور ہر مسلک میں موجود ہیں, ان علماء کرام کو جمع کیا جائے اور ان کی آراء کو ایک سند کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے. مکتب تشیعوں میں فقہ جعفریہ میں ہر شخص کو فتویٰ کا حق حاصل نہیں آئے. ابھی حال ہی میں آیت اللہ العظمہ امام خامنائی نے اور آیت اللہ العظمہ علی سیستانی نے ایک فتویٰ دیا. وہ فتویٰ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص اگر صحابہ کرام کے حوالے سے, اصحاب رسول کے حوالے سے, یا اہل البیت کے حوالے سے, یا امہات المومنین کے حوالے سے کوئی ایسا جملہ کہتا ہے جس سے کسی اور کی دل آزاری ہوتی ہے, تو یہ قطعی طور پر حرام ہے اور اس کے نتیجے میں وہ عقوبت کا, سزا کا مستوجب ہے. جب اس سطح پہ اس طرح کے فتاوے آ سکتے ہیں تو اس کا استقبال کون کرتا ہے؟ مصری علماء نے جامعۃ الازہر سے بڑا استقبال ہوا اس کا, اور انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں. گویا یہ انٹرنیشنل سطح پہ وہ لوگ جو امریکی,
اگر کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے یا کریں گے تو اس کو آپ کے آئمہ اور آپ لوگ بھی اون نہیں کرتے.
میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا, میں آ رہا ہوں اس اصل نقطے کی طرف. دیکھیے یہ جو فتویٰ بازیاں ہر گلی کوچے میں ہوں گی اس کے نتیجے میں افتراق پھیلے گا. اگر ہم مستند شخصیات کی طرف رجوع کریں گے تو پھر یہ دروازے بند ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم میڈیا کی سطح پر بھی, یہ تینوں طبقات کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, میڈیا بھی, حکمران بھی, اور مذہبی جماعتیں بھی, اور علماء کرام بھی, کم از کم اپنا موقف بیان کرنے کے لیے جھوٹ سے بچیں.
ٹھیک,
یہ چیز محراب میں بھی نظر آتی ہے کہ دوسرے فریق کو نیچا دکھانے کے لیے ہر قسم کا الزام لگانے میں زبانیں آزاد ہوتی ہیں. ہمیں قبر میں جواب دینا ہے. اگر ہمیں قبر میں جواب دینا ہے تو پھر اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. دو باتیں,
جھوٹ سے بچیں.
تیسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نظام تعلیم کو دوبارہ اس کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. پرائمری سے لے کر ماسٹرز لیول تک یونیورسٹیوں, کالجوں اور اسکولوں کی سطح پہ ایسا مشترکہ نصاب ترتیب دینے کی ضرورت ہے جس میں ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے, جیسے فاروق بھائی نے تذکرہ کیا, جہاں پر آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں ان سے زیادہ اہم مسئلہ اس وقت پاکستان کے اندر مذہبی رواداری کا ہے, ایک دوسرے کو سمجھنے کا ہے. اگر ہم یہ کام کریں کہ مشترکہ نصاب تشکیل دیں جس میں ایک دوسرے کو ہم سمجھا سکیں کہ شیعہ کیا ہے, سنی کیا ہے, بریلوی کیا ہے, دیوبندی کیا ہے, اہل حدیث کیا ہے, اس کے نتیجے میں اسکول کی سطح سے بچوں کی گروتھ اس طرح کی ہوگی کہ کبھی بھی آئندہ نسل ہمیں بد دعائیں نہیں دے گی بلکہ دعائیں دے گی.
ठीक जी मारियो
मैम, सिर्फ दो रिकमेंडेशंस हैं। पहली रिकमेंडेशन सियासत के हवाले से है एंड आई थिंक इस वक्त जरूरी है कि हम अपना जो है गोल उसको एक ही गोल रखें। क्या हम सब ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान एक जस्ट डेवलप्ड और मॉडरेट सोसाइटी हो? आई एम श्योर सारे लोग यही चाहते हैं, और अगर ये चाहते हैं तो एक डेवलपमेंट प्लान जिसपे साइन ऑफ हो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट 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 होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम से होनी चाहिए और जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को सामने रखते हुए होनी चाहिए और एक इक्वालिटी के बेसिस पे होनी चाहिए। तो उस पर अगर साइन ऑफ होगा तो कोई पॉलिटिकल पार्टी फिर आगे पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट की सियासत करने से उसको फिर रोक सकते हैं। दूसरा एक तजवीज है, अगर किसी को बुरा ना लगे तो, अगर सारे मौलाना हजरात सारी रिलीजियस फोर्सेज हमारे पूरी मुल्क की चाहे उसमें कोई भी हो सारे मिलके बैठ के एक जो है एक 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 डायरेक्शन बनाए, वो डायरेक्शन ऐसी हो कि सारे जो खुतबे हैं उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक डायरेक्शन बनाए और पाकिस्तान में सारे खुतबे स्टैंडर्डाइज हो जाए इन सबके कहने से, मेरे कहने से नहीं क्योंकि मैं एक आलिम नहीं हूं, इनके सबके कहने से, और उनमें ऐसी चीजें डालें जिनसे सब में बर्दाश्त पैदा हो और जिसमें बर्दाश्त जो ऐसी चीजें ना डालें,
ऑब्वियसली पूरे मुल्क के लिए एक खुतबा बने और वो खुतबा यही लोग तैयार करें
मिलके करें, जिस तरह से दूसरे अरब ममालिक में होता है कि खुतबे स्टैंडर्डाइज होते हैं, तो उसकी एक उसमें एक डायरेक्शन आवाम को मिल रही होती है, एक अच्छी दीनी तालीम मिल रही होती है, तो वो आई थिंक एक पॉजिटिव बर्दाश्त के डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन यही करें, हम नहीं करेंगे, उसका कंट्रोल ये खुद रखें लेकिन मिलके करें, ये ना हो कि कुछ उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन इक्वल हो उतनी ही हो जितनी पाकिस्तान में है।
हारून रशीद साहब,
जब तक एहसास तहफुज नहीं होगा लोगों को, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा और माशी इंसाफ नहीं होगा, उस वक्त तक नहीं होता, जब तक एक प्लेटफॉर्म ना हो जहां इश्यूज रिजॉल्व हो सके। लेकिन वक्ती तौर पर चीजों को बेहतर बनाने के लिए तीन बड़े अदारों के लिए हो सकता है कि एक तो मजहबी जमातों के दरमियान हमाहंगी पैदा करने के लिए मिल्ली यकजहती कौंसिल का जो कामयाब तजुर्बा है उसको और इम्प्रूव किया जाए। उसके लिए खुशकिस्मती से हमारे पास एक आदमी भी है, काजी हुसैन अहमद का बड़ा एहतराम इस हवाले से, सियासी तौर पर उनसे जितना भी इख्तलाफ हो पाया जाता है, उनकी बड़ी कम्युनिकेशन है मुख्तलिफ मकातब फिक्र के साथ, और उसको बजाय कोई नुमाइंदा सियासी अदारा बनाने के बजाय पार्टियों का नुमाइंदा, ऐसे उलमा उसमें बैठे हैं जो ज्यादा फहमो फरासत रखते हो, जिन पर ज्यादा भरोसा हो, इसमें अगर जो कुछ वक्त लगेगा
लेकिन उसमें वही नहीं होगा कि फिर सियासी फोरम बन जाए,
सियासी फोरम जो नहीं बनना चाहिए, जो तय हो कि वो सियासी फोरम नहीं होगा, ये तय हो। मैं समझता हूं लुधियानवी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब उसको सियासी फोरम बना दिएगा तो उससे खराबी पैदा। इसी तरह सियासी जमातों के दरमियान भी जब हम इस तरह बैठते हैं बात करते हैं तो यह एहसास होता है कि गुफ्तगू की ख्वाहिश बहुत है, चीजों को रिजॉल्व करने की आरजू बहुत है, लेकिन मकालमे की कोई जगह नहीं है। कोई एल्डर्स काउंसिल ऐसी होनी चाहिए उन लोगों पर मुश्तमिल जो इख्तदार की सियासत में नहीं है, जिसमें कुछ स्कॉलर्स भी हो सकते हैं, और अगर वो चाहें तो किसी ऐसे अखबार नवीसों को भी शामिल कर सकते हैं जो मसला हल करने में मदद कर सकते हो। इसी तरह अखबार नवीसों के लिए भी कोई जाब्ता अखलाक बनने चाहिए। मैं देखता हूं टेलीविजन पर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें किसी खास शख्स या पार्टी को मतून करने की पहले से प्लानिंग की जाती है, इस तरह से लोग बुलाए जाते हैं, अगर जब मेन स्ट्रीम मीडिया में यह मसला उस तरह से नहीं रहा तो उनके लिए भी कोई जाब्ता अखलाक होना चाहिए। मेरा ख्याल है उसका कोई प्लेटफॉर्म अगर हुकूमत नहीं बनाती तो हमें खुद उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, उसमें कोई स्कॉलर्स हों, कोई रिटायर्ड जजेस हों, और कुछ सबकदोश अखबार नवीस भी हो सकते हैं जो प्रैक्टिकली ना हो, इसलिए कि कोई जब तक ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं हो गए जिन पर चीजें रिजॉल्व ना हो सकें तो उस वक्त तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा।
राणा सनाउल्लाह साहब, तजावीज रिकमेंडेशन,
जितनी भी तजावीज यहां पे दी गई हैं सारी मैं समझता हूं कि बड़ी मुनासिब हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि इन तजावीज के ऊपर अमल कैसे होगा और अमल कौन करेगा, तो मैं समझता हूं कि उसके लिए बड़ा जरूरी है
आप करवाएंगे कि हुकूमत में,
तो बात यही है ना कि हुकूमत हो और फिर गुड गवर्नेंस हो, आजाद अदलिया हो, आजाद मीडिया हो, तो उसके लिए वही बात जो मैंने पहले की थी कि ये जिस हालत को हम पहुंचे हैं, हम अदवारे आमरियत की वजह से पहुंचे हैं, और हमारे लिए एक ही रास्ता है कि हम 17 करोड़ अवाम के ऊपर एतमाद करें और उनके वोट की ताकत से जो एक रास्ता है जो जमहूरी रास्ता है उसके ऊपर चलें, اور اس کے مطابق جو ہے یہ تمام ادارے پارلیمنٹ، عدلیہ، میڈیا، یہ سارے ادارے جیسے ہارون رشید صاحب نے پہلے بات کی کہ شروعات ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی ساری گفتگو کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ شروعات کی جو ہے وہ بات ہوئی ہے کہ شروعات ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شروعات کو ہم اگر آگے لے کے چلیں تو آگے جا کے جو ہے اس میں بہتری جو ہے نا وہ آ سکتی ہے.
جی جناب عطاء الحق قاسمی صاحب،
میں جی
تینوں اس کے حوالے سے تجاویز دی.
جی بالکل مختصر. جی یہ جو اہل مغرب میں آپ کو برداشت کا مادہ نظر آتا ہے، یہ بھی دوسری اقوام کی طرح وحشی اقوام تھیں. یہ حکمران تو ان کے اب بھی وحشی ہیں، لیکن ان کو سیدھا کیا ہے قانون نے. یہ ان کے اندر جو رواداری پیدا کی ہے، برداشت پیدا کی ہے، یہ قانون کی عملداری سے ہوئی ہے. تو نمبر ایک، ہمیں بھی یہاں قانون جو ہے اس کا پوری مضبوطی کے ساتھ نفاذ کرنا چاہیے. نمبر دو، میری سوئی وہیں پہ اڑی ہوئی ہے. وہ بات جو یعنی ماروی صاحبہ نے کہہ دی، وہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ خطبات میں یہ نہیں کہتا کہ ایک ہی خطبہ ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر جمعے میں جو معاشرتی مسائل ہے ان کے حوالے سے، یعنی جھوٹ بولنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، برداشت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، ذخیرہ اندوزی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، تو ہفتے میں یعنی ایک کسی ایک موضوع پہ علماء کرام جو ہیں وہ خطاب کریں. اور تیسری بات، جو میڈیا کے حوالے سے جو منفی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو میرے خیال میں میری رائے یا کسی اور دوست کی رائے اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہوگی، لیکن نفسیات، ماہرین نفسیات کا ایک بورڈ ہونا چاہیے جو انہیں گائیڈ کرے کہ کون سا رویہ آپ کا ایسا ہے جو لوگوں میں عدم برداشت پیدا کرتا ہے یا مایوسی پیدا کرتا ہے.
بہت شکریہ ناظرین، میں انتہائی مشکور ہوں آج کے جرگے کے معزز مہمانوں کا کہ وہ تشریف لائے اور اس مشکل موضوع سے متعلق اس قدر خوبصورتی سے انہوں نے بات کی، نہ صرف تشخیص کی بلکہ حل کے حوالے سے اور علاج کے لیے انہوں نے تجاویز بھی دی. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں جو کچھ سمجھ پایا ہوں آج کے جرگے کے نتیجے میں وہ یہ ہے کہ عدم برداشت کا کلچر ایک المیہ ہے، ایک مصیبت ہے جس کے ہر کوئی، ہم سب کسی نہ کسی شکل میں اس کے شکار ہوئے ہیں، اس سے متاثر ہوئے ہیں. میاں افتخار حسین صاحب اگر بیٹے کی جدائی کی شکل میں اس کے شکار ہوئے ہیں، تو مولانا لدھیانوی صاحب اور شہیدی صاحب کسی اور شکل میں اس سے متاثر ہوئے ہیں، رانا صاحب کسی اور شکل میں متاثر ہوئے ہوں گے، تو قاسمی صاحب اور ہارون رشید صاحب اور میمن صاحبہ، ماروی میمن صاحبہ کسی اور شکل میں متاثر ہوئی ہوں گی. اختلاف رحمت بن سکتا ہے اور رحمت ہے اگر اس کو اختلاف رہنے دیا جائے اور اس کو عداوت اور دشمنی نہ بنایا جائے. تنقید زندہ معاشروں کی علامت ہے اور تنقید رحمت بن سکتی ہے اگر اس کو تضحیق نہ بنایا جائے اور تنقید رہنے دیا جائے. اس توقع کے ساتھ کہ ہمارے تمام طبقات اپنی بقا کی خاطر اور اس ملک کی بقا کی خاطر اختلاف کا سلیقہ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور وہ ایک دوسرے کو برداشت نہ صرف کریں گے بلکہ اس کلچر کو مزید پروموٹ کرنے کی بھی وہ کوشش کریں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا سلیقہ دے، اور اس دعا کے ساتھ کہ یہاں پہ بعض لوگوں نے جو اللہ کی ذمہ داری وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کی نیتوں میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جس کو، کس کو جہنمی ہونا ہے اور کس کو جنتی ہونا ہے، جس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، وہ وہاں پہ اس دنیا میں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کرے کہ اس رجحان سے ہمیں نجات ملے، ہم صحیح پاکستانی اور صحیح انسان بنے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے جرگے سے اپنے معزز مہمانوں کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.